بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 22 اکتوبر 2010 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں صدر مرکزی انجمن خدام القرآن محترم جناب ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے خطاب جمعہ میں موجودہ حالات میں انفرادی اور اجتماعی توبہ کی اہمیت کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، امين يا رب العالمين. حضرات، گاہے بگاہے آپ سے ملاقات کا موقع ملتا رہتا ہے. آپ حضرات کو یہ جو ایک لیفلٹ تقسیم کیا گیا ہے، اس کا بھی ایک خاص پس منظر ہے. یہ باتیں آپ بارہا سنتے بھی رہے، اشتہارات کی شکل میں آپ کی نظروں سے بھی گزرتی رہیں کہ اس وقت خاص طور پر اہالیان پاکستان کے اوپر جو شدید ترین حالات آ چکے ہیں، اس کا اصل سبب کیا ہے اور اس سے نکلنے کی صورت کیا ہے. اس لیے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی درد مند دل ایسا ہوگا کہ جس کے دل میں ایک چبھن اور ایک کھٹک اور ایک تکلیف والا معاملہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے نہ ہو. ہماری پاکستان کی تقریباً 64 یا 65 سالہ تاریخ، لیکن یہ کہ یہ حالات جو اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہیں اس کے دور پار کی بھی کوئی جو ہے مثال آپ پیش نہیں کر سکتے تھے. اگرچہ بہت سے دور آئے، بڑا انحطاط کا دور بھی آیا، سیاسی اعتبار سے بھی زوال اپنی انتہا تک پہنچا، لیکن یہ کہ اب جو معاملہ ہو رہا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس کے اوپر سوائے اس کے ایک انسان جو ہے یا تو اپنے رب کے حضور گڑ گڑائے، جو کہ آج کا اصل موضوع ہے جو لیفٹ آپ کو تقسیم کیا گیا، انفرادی توبہ، اجتماعی توبہ. اس لیے کہ یہ مظہر اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ہمارے شامل حال نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، اور اس کے بہت سے اسباب ہیں. انشاءاللہ اس لیفٹ کا مطالعہ کریں گے. آپ حضرات اپنے پاس بھی رکھیے، باہر سٹال پر بھی موجود ہوگا، وہاں سے بھی آپ کو یہ حاصل آپ کر سکتے ہیں. اپنے احباب تک پہنچائیے، لوگوں کو متوجہ کیجئے کہ آج اب کہ آپ کے اس کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی شخص کے دل کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دے، توبہ کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو، اپنی گزشتہ زندگی پر شرمندگی اور احساس ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور وہ توبہ کرے، آئندہ کے لیے عہد کر لے، تو اس کی زندگی میں جو یہ تبدیلی ہوگی تو اس کا ثواب جو ہے آپ کو بھی ملتا رہے گا. اس حوالے سے یہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا آپ حضرات کے لیے، اور پھر یہ کہ اپنے ایک فرض کی ادائیگی کا معاملہ بھی ہوگا. اس سے پہلے کہ یہ چیز میں آپ کے سامنے رکھوں اور اس کا مطالعہ کریں، ذرا چند باتیں نوٹ کر لیجئے. سورہ تحریم کی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں قرآن حکیم نے ایک بہت خوبصورت اصطلاح ہمارے سامنے رکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اہل ایمان، اللہ کے حضور توبہ کرو، وہ توبہ کرو جو خالص توبہ ہو، توبۃ النصوح. سب سے پہلے تو اس بات کو نوٹ کیجئے کہ توبہ کسے کہتے ہیں. عربی زبان میں سے حرفی مادہ ہے تاب یتوب، اور اسی کے وزن پر ہے آبا یا اوبو، ان دونوں کے معنی ہے لوٹنا، تابا یا توبو اللہ کے حضور لوٹنا، اللہ کے حضور رجوع کرنا. ہمارے دین میں جب یہ اصطلاح آ گئی تو اس کے لیے خاص گویا کہ انسان میں ایک جذبہ پیدا ہو، اپنی جو گزشتہ زندگی ہے اس کے بارے میں احساس ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور جو جو برائیاں جو جو گناہ اس کی زندگی میں مختلف اعتبارات سے شامل رہے ہیں ان کو ایک مرتبہ چھوڑنے کا عہد کرے. یہ توبۃ النصوح ہے، اور اس کے بعد عملاً ایک مرتبہ چھوڑ بھی دے. اس لیے کہ قرآن حکیم میں اس بات کو خاص طور پر نوٹ کیجئے، جہاں توبہ کو موضوع بنایا گیا وہاں ساتھ ہی تجدید ایمان کا ذکر بھی ہے. اللہ من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، بہت جامع الفاظ ہیں. اس لیے کہ اس آیت سے متصل قبل جو آیت ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون، گناہوں میں جو ٹاپ کے اکبر الکبائر ہیں ان کا ذکر کر دیا گیا، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، شرک نہیں کرتے، کسی انسانی جان کو قتل نہیں کرتے، پھر زنا کا عمل اس میں ملوث نہیں ہوتے. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی اس گناہ کی پاداش کو لازماً پہنچ کر رہیں گے. اور آگے فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے صدق دل سے اللہ کے حضور توبہ کی اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے ایمان کی تجدید بھی کی. یہ تجدید ایمان کے لفظ کو نوٹ کیجئے، قرآن حکیم میں کوئی حرف جو ہے وہ زائد نہیں ہے. بات مجرد اس پر بھی ختم ہو سکتی تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے صدق دل سے توبہ کی، لیکن الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ نیک اعمال ان کی زندگیوں میں شامل ہو گئے. اس سے پہلے کی جو برائیاں تھیں، جو معصیتیں تھیں، جو اللہ کی نافرمانیاں تھیں، انہیں شعوری طور پر ترک کیا. تو ایگزمپٹڈ صرف وہ لوگ ہیں، پہلی آیت میں جو ذکر کیا گیا تھا یلقا اثاما، وہ اپنے اس جرم کی پاداش کو لازماً پہنچ کر رہیں گے. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات، سوائے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی خلوص دل سے، تجدید ایمان کیا، نیک اعمال کیے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تو توبہ اس انداز میں قبول فرمائے گا کہ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. اس سے بڑے انعام اور احسان کا تو آپ کے تصور نہیں کر سکتے کہ انسان کے وہ اعمال جو اس توبہ سے پہلے برائیوں کے زمرے میں تھے، اللہ تعالیٰ ان اعمال کی جگہ نیکیوں کو، حسنات کو، خیرات کو دیکھ دے گا، نیکیوں کا پڑا بھاری ہو جائے گا. تو یہاں تجدید ایمان کے لفظ کو نوٹ کیجئے. تو تابہ یا توبو، لوٹنا پلٹنا اللہ کے حضور صدق دل سے، توبۃ النسو کے جو الفاظ یہاں استعمال ہوئے ہیں اس میں گویا کہ وہ تمام بنیادی شرائط جسے ہم پری ریکوزٹس کہتے ہیں توبہ کے، اس میں بنیادی ترین شے یہ کہ انسان کے اندر شرمندگی ہو، خجالت ہو، پشیمانی ہو. اگر یہ جذبہ موجود نہیں ہے انسان کے اندر اور اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں اسے کہیں کوئی حسرت والے انداز جو ہے اس کے اندر اگر موجود نہیں ہے تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ توبہ وہ کر تو رہا ہے لیکن اس کا تعلق صرف اس کی زبان کے ساتھ ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، کوئی شخص ہزار مرتبہ یہ کہہ لے، لیکن یہ کہ اس کے اندر اگر ارادہ موجود نہیں ہے اور خاص طور پر گزشتہ زندگی کے بارے میں اس میں احساس ندامت اور خجالت اور پریشانی، پشیمانی موجود نہیں ہے، تو یہ تو وہ پری ریکوزٹ ہے کہ جو گویا کہ توبہ کے عمل میں بنیاد کا پتھر کا درجہ رکھتا ہے. علامہ اقبال کا وہ شعر آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا جس میں ذکر ہے کہ قطرے جو تھے میرے حرق انفعال کے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے حرق انفعال کے، کہ اللہ تعالیٰ کو انسان پر جو خجالت اور پشیمانی انسان پر طاری ہوتی ہے کسی گناہ کے نتیجے میں، اگر یہ جذبہ بھی انسان میں نہیں ہے، وہ شرمندگی اور ندامت کا احساس نہیں ہے، پھر تو فقط خسر خسران مبینہ، یہ تو پھر بہت دور کی بات ہو گئی، بہت گھاٹے کا سودا ہے. شرف انسانیت اگر انسان کو حاصل ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کے اندر ندامت اور پشیمانی کے جذبات پیدا نہ ہوں. حضرت آدم کی تخلیق کا معاملہ آپ کے علم میں ہے، قرآن حکیم میں سات مقامات پر اس کا ذکر ہے، اور جو شدید شرمندگی ان کے اوپر طاری ہوئی تھی، فتلقى آدم ربه، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاص کلمات عطا فرما دیے تھے جو گویا کہ ان کی اس شرمندگی کا ایک مظہر تھا. ربنا ظلمنا انفسنا، اس سے بڑھ کر الفاظ تو نہیں ہو سکتے، اے پروردگار ہم نے اپنی زانوں پر جرم ڈھایا ہے، ہم نے ایک معصیت کا ارتکاب کیا ہے، تو نے منع کیا تھا لیکن ہم نے نافرمانی کی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو ہی مغفرت نہیں فرمائے گا ہمارے اس گناہ کی، ہم صدقے دل سے تیرے حضور توبہ کر رہے ہیں اور ہماری خطاؤں کو تو معاف نہیں فرمائے گا، تو ہم خسران پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو توبہ کی پری ریکویزٹ جو ہے وہ احساس شرمندگی اور پشیمانی ہے، یہ اگر ہے تو بات آگے چلے گی. اس کے بعد پھر وہ الفاظ کے جو ہمیں سیرت میں ملتے ہیں، اب یہاں بھی نوٹ کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انی لاستغفر اللہ ربی سبعین مرتا فی کل یوم، حضور فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ کے حضور استغفار کرتا ہوں. حالانکہ ذرا سوچئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کسی گناہ یا معصیت کے صدور کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہ کہ تعلیم امت کے لیے ہے، حضور کے اصول پر اگر عمل کرنا ہے ہمیں تو اس میں اس کے ساتھ یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں استغفار توبہ، اس لیے کہ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے کہ انسان مرکب ہے خطا اور نسیان کا، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، کوئی شخص اس کا مدعی نہیں ہو سکتا کہ مجھ سے کسی گناہ یا کسی معصیت کے صدور کا امکان نہیں ہے. اگر عالم بشریت میں ہے تو ممکن نہیں ہے کہ یہ بات نہ ہو. لیکن یہ کہ بہترین لوگ کون ہیں اللہ کی نگاہ میں، کل بنی آدم خطاؤں وخیر الخطائین التوابون، جو صدق دل سے اللہ کے حضور توبہ کرنے والے ہیں وہ بہترین ہیں. باقی یہ کہ قرآن نے اس بات کو جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہر انسان سے ٹھیک ہے، نبی اور رسول وہ مبرہ عن الخطا ہیں، من جانب نفس ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے نیچے نیچے تمام انسان جو ہیں ان سے خطا کا امکان ہے، صدور کا ممکن ہے، اس کا کسی گناہ کا صدور ان سے ہو جائے. تو پری ریکویزٹ ہے شرمندگی اور خجالت. اس کے بعد مسنون الفاظ بھی ہیں، اصل شہ تو دل کی بات ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى ما في قلوبكم، اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری چیزیں جو ہیں، تمہاری شکل و صورت کو، تمہارے ظاہری الفاظ کو، اپنی جگہ وہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اصل شے جس پر اصل مدار ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل کے اندر خلوص موجود ہے یا نہیں. نیت کے اندر وہ اگر تو کہیں ٹیڑ آ گئی، ریاکاری بھی تو ہو سکتی ہے نا، نیکی کا بہت بڑا عمل کہنے کو انسانوں کی نگاہ میں بہت بڑا عمل ہے، لیکن یہ کہ اگر ریاکاری اور خود نمائی کا جذبہ کہیں اس کے اندر شامل ہے تو اللہ کی نگاہ میں تو عمل مقبول نہیں ہے. توبہ کا معاملہ یہ ہے کہ انسان صدق دل سے، جس میں انسان اور رب کے درمیان کوئی اور شے حامل نہیں، کوئی شے اس کے درمیان حائل نہیں، انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی پوری زندگی کا ایک جائزہ بھی تو اس کے سامنے ہے، اسے معلوم ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان کو اپنے اوپر پوری بصیرت حاصل ہے کہ وہ کس مقام پر ہے. دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو ممکن ہے کہ تقویٰ کا لبادہ اپنے اوپر اوڑھ لے، اپنی ظاہری شکل و صورت کے اندر جو ہے کچھ اس قسم کے مظاہر پیدا کر دے کہ لوگ اس سے مرعوب ہو جائیں، اس کی دینداری سے مرعوب ہو جائے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے تو کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تو جانتا ہے سب کچھ. بلل انسان والا نفسی بصیرہ، انسان کو اپنے اوپر پوری بصیرت حاصل ہوتی ہے. تو توبہ کا پری ریکویزٹ احساس سے شرمندگی اور خجالت ندامت، اور اس کے بعد پھر صدق دل سے اللہ کے حضور توبہ کرنا، اس کے لیے مسنون دعائیں بھی آپ کو مل جائیں گی. قرآن حکیم کے کتنے ہی مقامات ہیں، خاص طور پر سورہ توبہ کی وہ آیت میرے فوراً ذہن میں آئی ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم قرار دے دیا. وجبت محبتی للمتحابین فیہا والمتجالسین فیہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ میری محبت تو واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے کہ جو باہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو میری وجہ سے محبت کرتے ہیں، دین کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اگر کہیں مل بیٹھتے ہیں تو میری وجہ سے بیٹھتے ہیں، دین کی وجہ سے بیٹھتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے ان لوگوں کی توبہ کا قبول کرنا لازم قرار دے دیا، اپنے اوپر واجب قرار دے دیا. حالانکہ یہ انداز جو ہے قرآن میں آپ کو اور کہیں نظر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو الغنی ہے، کسی شے کو ہم اللہ کے لیے واجب قرار نہیں دے سکتے. حد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یہ بھی واجب نہیں ہے کہ وہ لازماً عدل و انصاف سے کام لے، واجب نہیں ہے، وہ عدل و انصاف سے کام لے گا یقیناً، وہ اگر چاہے تو بہت بڑے جو ہے اپنے سرکش اور باغی کو اللہ تعالیٰ بخش دے، کوئی اس کے جو ہے وہ بخشش کے حال اس کے درمیان میں کوئی آڑے آنے والی تو کوئی طاقت نہیں ہے. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر جس شے کو لازم کیا ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا لازم قرار دے دی، واجب قرار دے دیا جو کہیں معصیت کے اندر مبتلا ہو گئے، کسی گناہ کے عمل میں ملوث ہو گئے، جہالت میں، جذبات کے اندر کوئی ایسا جو ہے ایک ریلا آیا کہ کسی گناہ کے اندر مرتکب ہو گئے، اس میں ملوث ہو گئے، ثم یتوبون من قریب، لیکن پھر فوراً ہی متوجہ ہوئے، وہی کی جو اصل شرف انسانیت ہے وہ ندامت اور شرمندگی، اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس سے سابقہ آپ کو بھی اور مجھے بھی پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ضمیر نامی شے جو انسان کے اندر رکھی ہے وہ فوراً جو ہے وہ کچوکے لگاتی ہے، تم نے یہ بات غلط کی ہے، کسی کے ساتھ جو ہے ناانصافی کا معاملہ کیا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، اگرچہ زبان جو ہے وہ تو کرائے کا وکیل ہے، دوسرے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ممکن ہے آپ بہت سے دلائل ان کے سامنے رکھ دیں، لیکن اندر دل آپ کو کچوکے لگائے گا نہیں یہ بات غلط ہے، یہ ظلم کا معاملہ ہے، یہ ناانصافی کا معاملہ ہے، یہ استفتہ قلبک جو حضور نے فرمایا تھا ایک موقع پر، صحابی ایک مسئلہ حضور کے پاس لے کر آئے اور آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھ لو، یہ دل جو بات کہے گا بالکل صحیح ہوگی، یہ مفتی تو انسان کے اندر موجود ہے، تو انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اور فوراً ہی پھر اللہ کے حضور وہ متوجہ ہوتے ہیں، ندامت اور شرمندگی ان کو جو ہے وہ خجالت کے احساس انہیں ہوتا ہے اور اللہ کی جناب میں توبہ کرتے ہیں، اور یہ توبہ بالکل وہی معاملہ جو فرمایا گیا سورۃ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اب آئیے اس کا جو نتیجہ نکلے گا، تجدید ایمان، ہم لوگ تو ان خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ہیں کہ جنہیں ایمان و اسلام کی دولت گھر بیٹھے مل گئی، ہمیں تو اس کے لیے نہ کوئی تحقیق کرنی پڑی، نہ کمپیریٹو ہم نے اسٹڈی کی ہے مختلف ادیان کی، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے گھر بیٹھے ہمیں یہ نعمت عطا فرما دی، ہم امت مسلمہ میں شامل ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان، لیکن جو لوگ مختلف مذاہب کا مطالعہ کر کے اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ اصل دین اسلام ہے، یہ قرآن حق ہے، اور قرآن ان کی آنکھیں کھول دیتا ہے، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو پہ بندہ نواز میں، دنیا بھر کا فلسفہ کھنگالنے کے بعد اگر انسان پناہ حاصل کرتا ہے، اس کے دل کو تسکین ہوتی ہے اس قرآن میں اور اس دین اسلام میں، تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو یقیناً گویا کہ ایک پوری وادی طے کر کے اسلام تک پہنچے، ہمیں تو ایک نعمت گھر بیٹھے حاصل ہو گئی، تو اس حوالے سے ہمیں اس کے نعمت ہونے کا احساس نہیں ہے، اگر ہمیں کہیں اس کے لیے محنت کی ہوتی اور اس کے لیے مختلف جو ہے ہم نے اسٹڈی کیا ہوتا، مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا ہوتا، تو پھر ہمیں معلوم ہوتا کہ اسلام اور قرآن کتنی بڑی دولت ہے، کتنی عظیم دولت ہے، تو توبہ کا دروازہ جو ہمارے اس دین میں کھولا گیا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور الفاظ نوٹ کیجئے، حضور نے اپنے ایک حدیث میں فرمایا کوئی شخص اگر کوئے احد جتنے گناہ لے کر بھی اللہ کے حضور صدق دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اب مکہ اور مدینہ کے رہنے والوں کے لیے تو احد بہت بڑا پہاڑ تھا، ظاہر ہے کہ وہ تو مدینہ سے باہر نہیں نکلے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ تشبیہ جو حضور نے دی ہے اس کے اندر اتنا وزن ہے کہ گناہوں کا وہ جس کا بوجھ کوہ احد جتنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، تو تجدید ایمان کی اصطلاح کو نوٹ کیجئے کہ ایمان گویا کہ جو ہمیں گھر بیٹھے حاصل ہو گیا، گناہ کا عمل کیا اور اگر اس کے اوپر اصرار ہو گیا ہے، اس کے اوپر انسان کا دوام ہو گیا، اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو اس کے معنی کیا ہے کہ حقیقی ایمان کی دولت اسے حاصل نہیں، اور یہ وہ بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمائی کہ جب بھی کوئی شخص کسی گناہ کے عمل میں ملوث ہوتا ہے تو وہ حالت ایمان پر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے اسلام کے شیلٹر اسے حاصل ہے، مسلمان شمار ہوگا، حد یہ ہے کہ اس گناہ کے ارتکاب کرتے ہوئے اگر کہیں وہ اس کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اس کے لیے استغفار بھی ہوگا، لیکن حضور نے فرمایا لا یزنی زانی حین یزنی وہو مؤمن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، جب وہ عمل کر رہا ہوتا ایمان اس کے دل میں نہیں ہے، ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، کوئی چوری کرنے والا حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، اور کوئی شخص جو شراب پی رہا ہے حالت ایمان میں یہ عمل نہیں کر سکتا، اس کے معنی کیا ہوئے کہ ایمان اس کے دل سے نکل چکا ہوتا ہے، جس کے لیے بہترین تعبیر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں بیان فرمائی کہ ایمان اس کے سر پر ایک پرندے کی طرح منڈلاتا رہتا ہے، اگر فوراً احساس شرمندگی اور ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو ایمان داخل ہو جاتا ہے، ورنہ ایمان رخصت ہو جاتا ہے. اب یہ توبہ اتنا بڑا دروازہ ہے ہمارے دین میں، اور اس کے بارے میں جو ترغیب کا معاملہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بڑا پیارا واقعہ، حضور کے ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ حضور ان کے حجرے میں تشریف لائے، اور عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت حضور نے طے کیا ہوتا تھا کہ اپنے تمام ازواج کے حجرے میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جاتے تھے. جب حضور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تو نہیں تھا، ایک حجرہ تھا، اس میں داخل ہوئے تو ان کی کیفیت جو ہے وہ فرحت اور انبساط اور خوشی کی وجہ سے ان کا چہرہ دمکنے لگا. حضور نے ظاہر ہے فوراً نوٹ کر لیا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت ام سلمہ کے صرف شوہر ہی تو نہیں تھے، اللہ کے رسول بھی ہیں. اور اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول جو ہے ان کے حجرے میں تشریف لا رہے ہیں، تو یہ خوشی دو گونا تھی، ایک شوہر ہونے کا معاملہ بھی اور اللہ کا رسول ہونے کا معاملہ بھی. تو حضور نے فوراً بھانپ لیا اور کہا حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری آمد سے تمہیں بڑی خوشی ہوئی. تو اس پر انہوں نے کہا بجا ہے، آپ کی آمد سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، بڑی انبساط کی خوشی کی کیفیت ہے. اب یہ اصل میں تعلیم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک بڑا فطری اسلوب ہے. حضور نے اسی موقع پر، اب یہ تمام روایات ہم تک کیسے پہنچی، اس حوالے سے بھی نوٹ کیجئے کہ بہت ہی محروم ہیں وہ لوگ جو احادیث کا انکار کرنے والے ہیں. یہ واقعہ اگر ہمارے سامنے نہ آتا، ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے کتنی خوشی ہوتی ہے. تو حضور نے فرمایا ام سلمہ تمہیں ہمارے آنے سے جو خوشی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہ گار بندے کی توبہ سے اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے. اب یہ تعلیم امت ہے، یہ بات ہم تک پہنچی. کون انسان ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کیا تھا، کہ جو اپنے آپ کو مبرہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کسی گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا، لیکن فوراً ہی اللہ کے حضور انہی احساسات کے ساتھ، احساس شرمندگی اور ندامت کے ساتھ توبہ کریں گے تو نہ صرف یہ کہ ہمارا معاملہ اللہ کی نگاہ میں کتنا جو ہے مقدرت والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو جو خوشی ہوتی ہے. اب یہ واقعہ کہنے کو تو بڑا سادہ سا واقعہ ہے، لیکن ہمارے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے اس میں. اسی طرح ایک حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، جو حضرات سن چکے ہیں ان کے لیے تو ایک تذکرہ اور یاد دہانی ریمائنڈر کے درجے میں ہے. حضور نے ایک بہت خوبصورت تمثیل بیان فرمائی، اور آپ نے فرمایا ایک مسافر ہے جسے کہیں بہت دور کا سفر کرنا ہے، دک و دک صحرا ہے درمیان میں. ظاہر ہے کہ صحرا میں تو کہیں کوئی نخلستان بھی نہیں ہے، کہیں کوئی سرائے نہیں ہے، کہیں ہوٹل نہیں ہے، کوئی سروس ایریا جس طرح آپ کو موٹر وے کے رستے میں مل جاتے ہیں، اس قسم کی تو کوئی شہر نہیں. لہذا اونٹ جو اس کی سواری کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی کے ساتھ اس نے جو ہے پانی کی ایک بڑی چھاگل بھی رکھ لی، توشے دان کے اندر جو ہے چند وقتوں کا اس نے کھانا بھی رکھ لیا، اور اسے یہ احساس ہے کہ اتنے عرصے میں جو ہے میں صحرا کو جو عبور کر جاؤں گا، اس وقت کے لیے اس نے اپنا جو بھی راشن روٹی ہے اس کے اوپر رکھ لی. جب وہ صحرا کا سفر کر رہا تھا تو کہیں اثناء سفر میں وہ آرام کے لیے رکا بھی ہے. پوری طویل حدیث ہے، اس کا متن میرے سامنے نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہمارے اسی جذبہ توبہ کو بڑھانے کے لیے. تو حضور نے فرمایا کہ وہ مسافر ایک کہیں درخت کی چھاؤں یا کوئی جھاڑی کے کہیں تھوڑی سی سایہ ہوگا اس کی سائے میں وہ رک گیا، اور اپنا ہاتھ جو ہے اپنے سر کے نیچے رکھا اور آرام کے لیے لیٹا، اس کی آنکھ لگ گئی. اب اچانک اس کی آنکھ جو کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا وہ اونٹ جو اس کے قریب موجود تھا، ممکن ہے کسی جھاڑی سے اس نے جو ہے اس کی رسی کو باندھ بھی دیا، وہ وہاں موجود نہیں ہے. اب اپنے آپ کو ذرا اس ماحول میں لے کر جائیے اور اپنے اوپر جو ہے اس کو تاری کیجئے کہ آپ پر کیا بیتے گی. لکو دک صحرا ہے اور آپ کا کل توشہ اسی اونٹ کے اوپر ہے. پینے کے لیے پانی ہے تو اس کی چھاگل بھی اسی پر ہے، کھانے پینے کے لیے اگر کوئی توشہ دان ہے تو وہ بھی اسی اونٹ پر تھا. پھر یہ کہ وہ اونٹ آپ کی سواری کا ذریعہ بھی ہے، اس پر سوار ہو کر آپ کو اس صحرا کو عبور کرنا ہے. اب وہ کل تمام مال و اسباب جسے آپ کہیے کہ جو دار و مدار تھا اس شخص کی زندگی کا، جو بنیاد ہے، وہ اس کے ہاتھ سے چلی گئی. اب یہ شخص جو ہے بہت ہی بے چینی اور اضطراب کی حالت میں ادھر گیا ادھر گیا، اس ٹیلے کے پیچھے جا کر دیکھا کہ شاید کہیں نظر آ جائے، لیکن تھک ہار کر پھر وہی اس جھاڑی کی آڑ میں آ کر لیٹ گیا کہ اب معلوم ہوتا ہے موت کا انتظار، اب کیا کر سکتا ہوں، پیدل سفر کہاں تک کروں گا. اسی اثنا میں اس کی آنکھ لگ گئی. اب جو اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اونٹ اس کے قریب موجود ہے. اب اس شخص کے اوپر جو شادی مرگ کی کیفیت ہوگی، آپ اپنے آپ کو اس ماحول میں لے کر جائیں تو آپ اس کا کچھ اندازہ کر سکتے ہیں. وہ شخص کے جو موت کے انتظار میں لیٹ چکا تھا، کہیں کوئی امید نہیں، کہیں اس تک جو ہے وہ فوڈ نہیں پہنچ سکتا، کوئی کھانے پینے کی شے نہیں پہنچ سکتی، سواری کی کوئی شے اسے حاصل نہیں ہو سکتی. اچانک اس نے دیکھا کہ وہ اونٹ کے جو گم چکا تھا اس کے سامنے موجود ہے. اب جو کیفیت اس کے دل کی تھی، اس حدیث کے اندر الفاظ یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ اپنے رب کے حضور و شکر ادا کرنا چاہتا ہے اور کہنا یہ چاہتا ہے، اے پروردگار تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. اس خوشی کی کیفیت میں، شادی مرگ کی کیفیت میں اس کی زبان پر الفاظ کیا آتے ہیں؟ اے پروردگار تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. کلمہ کفر ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ اس کی اس قلبی کیفیت کی نکاسی کر رہے ہیں کہ جو ایک شادمانی کی کیفیت اسے حاصل ہوئی تھی، اس کیفیت میں کہنا کیا چاہتا تھا، اس کی زبان سے کیا نکل گیا. اور آخری الفاظ حضور کے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو کسی گناہ گار بندے کی توبہ پر اس سے بھی بڑھ کر خوشی حاصل ہوتی ہے جو اس شخص کو حاصل ہوئی کہ جو اپنی موت کی انتظار میں لیٹ چکا تھا اور اچانک اس کے لیے زندگی کا سامان پیدا ہو گیا. اس کو آپ تشبیہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص ہے کہ جس کو پھانسی کی گھاٹ پہ جو ہے چڑھانے کے لیے جلاد لے کر جا رہے ہیں، اور عین اس لمحے پر کہ جبکہ اس کا پھندا جو ہے اس کے گلے میں ڈالا جا چکا، اچانک ایک جو ہے مرسی اپیل اس کی قبول ہو گئی اور اس کی جو ہے جو بھی جس کا اس نے قتل کیا تھا وارثوں نے اسے معاف کر دیا، تو اس شخص کی جو کیفیت ہوگی. اب یہ تعبیر کرنے کے لیے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو. کوئی انسان بھی مبرہ نہیں ہے خطا اور نسیان سے، لیکن ایک یہ شرف انسانیت کیا ہے کہ اللہ کے حضور ہم توبہ کریں، اپنے گناہوں سے اللہ کے حضور استغفار کریں اور اسے معافی چاہیں. سورہ نوح کی ایک آیت میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ اس اعتبار سے بڑا یونیک ہے کہ قرآن حکیم میں جتنے رسولوں اور نبیوں کا ذکر کیا گیا غالباً 28 یا 29 کے باقاعدہ نام بنام ذکر موجود ہے. حضرت نوح کا تذکرہ بہت سے مقامات پر، اور ایک پوری سورت سورہ نوح جو ہے 29 پارے میں موجود. اس کی آیت میں نے نوٹ کی تھی، حضرت نوح علیہ السلام 950 برس کی اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی، اور اس میں سے آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا عرصہ انہوں نے دعوت و تبلیغ میں بسر کیا. ان کے الفاظ نوٹ کیجئے، واستغفروا ربکم انہ کان غفارا. اپنے قوم کے لوگوں کے پاس گئے تھے، وہ اپنے بدمست تھے، اپنی عیاشیوں کے اندر، بدمستیوں کے اندر، شرک کی نجاست تو موجود تھی ہی تھی، اور ظاہر ہے کہ جہاں شرک کی نجاست ہوگی اور کتنے عیب اور نہیں ہوں گے کہ جو ان کی زندگیوں میں شامل نہ ہو. لیکن وہ انہیں کوئی آخرت کا خیال نہیں. حضرت نوح کو دعوت دیتے ہوئے 900 برس بیت گئے لیکن کان دھرنے کو تیار نہیں. اور وہ الفاظ جو سورہ نوح کا اگر آپ مطالعہ کیجئے، بہت مختصر سی صورت ہے، 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، جو فریاد انہوں نے اللہ کے حضور کی ہے کہ پروردگار میں نے ایک ایک گھر کا جا کر کنڈی کھٹکھٹائی ہے، ایک ایک گھر کو پر جا کر جو ہے اس کے گھر کے رہنے والوں کو انفرادی طور پر دعوت دی، عدل اعلان مجموع کی شکل میں میں نے تیرا پیغام ان کے سامنے رکھا. لیکن ان لوگوں کا طرز عمل کیا تھا کہ میری بات سنتے تھے اور اپنی چادروں کو اپنے چہرے کے گرد لپیٹ کر پھر لیٹ جاتے تھے. گویا کہ یہ بالکل بیزاری کا معاملہ ان کی طرف سے ہوا. اور اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے وہ بدعائی الفاظ میں نکلے تھے، پروردگار اب اس کفار اور مشرکین کی بستی میں ایک گھر بھی بستہ نہ چھوڑ. 950 برس کا عرصہ کوئی کم تو نہیں ہوتا. اسی فریاد میں یہ الفاظ ہیں، واستغفروا ربکم انہ کان غفارا. استغفار کرو اپنے رب کے حضور، اس لیے کہ وہ معافی دینے والا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دینے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا. اگر توبہ کرو گے صدق کے دل سے اللہ کے حضور، تو اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے برکتیں نازل فرمائے گا، باران رحمت نازل فرمائے گا. ویمددکم باموالٍ وبنین ویجعلکم جناتٍ ویجعلکم انہارا. اور اللہ تعالیٰ تمہاری قوتوں میں اضافہ فرمائے گا، تمہاری افرادی قوت میں بھی اضافہ فرمائے گا، تمہاری جو زمین کی جتنی نعمتیں ہیں، لا کلو من فوقہم و من تحت ارجلہم، تو اپنے اوپر سے جو ہے اللہ کی رحمتیں ان کا بھی نزول ہوگا اور زمین بھی اپنے تمام خزانے اگلے گی. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ واستغفروا ربکم انہ کان غفارا. استغفار کرو اپنے رب کے حضور. تو یہ چند باتیں میں نے خاص طور پر عرض کی تھی اس حوالے سے کہ ہمارے نزدیک اب اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی نصرت ہم اپنے شامل حال کرنا چاہتے ہیں تو نجات کی صرف ایک شکل ہے، اپنے انفرادی زندگیوں کا جائزہ لیں اور اس میں جو چیز بھی ہمیں خلاف شریعت نظر آ رہی ہے اسے پورے، جیسے آپ کہیے کہ شعور کے ساتھ اسے کھرج کر نکالنے کی کوشش کریں، اور آئندہ کے لحاظ میں مصمم ہو کہ آئندہ کوئی حرام یا ناجائش ہے میری معاش یا معاشرت میں شامل نہیں ہوگی. صدق دل سے اگر یہ توبہ ہوگی انفرادی سطح پر تو یہ معاملہ تو ہے انسان کا اس کے رب کے ساتھ، لیکن ایک اجتماعی توبہ بھی ہے جو پوری قوم کو کرنی ہے. اس وقت جو زبو حالی کا میں نے ذکر کیا تھا بالکل آغاز میں، اس کا تعلق انفرادی کے ساتھ نہیں ہے اتنا، اس کا معاملہ تو ہماری پوری اجتماعیت کے ساتھ ہے. تو اجتماعی توبہ کی پکار بھی والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں بھی آپ نے بارہا ان باتوں کو سنا کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت حاصل کرنے کا تو صرف ایک ہی سبیل ہے، ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہماری پوری قوم اجتماعی توبہ کرے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ جسے آپ کہتے ہیں کہ کان پر جو تک رینگتی ہوئی محسوس نہیں ہو رہی. ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ مست ہیں اپنے سیاسی کلابازیوں کے اندر، انہیں کوئی فکر نہیں. عوام جو ہے معاشی بدحالی میں اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ جہاں خودکشیاں ہو رہی ہیں اور جس طرح ایسی قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں جو انسان کے لیے بڑی تکلیف دہ ہیں. معلوم نہیں ہوتا کہ یہ معاملہ جو ہے اجتماعی توبہ کا ہوگا، لیکن میں ہوں، میری خبر ہے اور میری اخروی زندگی ہے جو اینڈ لیس ہے. مجھے اللہ کے حضور جواب دہی کرنی ہے. کلہم آتی یوم القیامت فردا، ہر شخص کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا انفرادی حیثیت میں. اس حوالے سے ہم میں سے ہر شخص کو واقعتاً اگر اللہ کی رحمت، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت میں حاصل کرنی ہے تو اس کا پہلا سٹیپ جو ہے اس پر سے لازماً ہو کر گزرنا ہوگا، اور وہ انفرادی زندگیوں میں ایک توبہ کا معاملہ ہے. اب آئیے، جو لیفلیٹ آپ حضرات کو تقسیم کیا گیا تھا اس کو ذرا کھول لیجئے. میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا بھی ہم ایک اجتماعی مطالعہ کر لیں، اور اس کے بعد آپ حضرات اس کو اپنے طور پر بھی اس کو دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے احباب کو بھی دے سکتے ہیں. اس کا عنوان ہے توبہ کی پکار. یا صرف یہ چند جملوں میں یہ بات میں آپ حضرات کے سامنے لے آؤں کہ تنظیم اسلامی کی طرف سے بھی اور مختلف پلیٹ فارمز کی طرف سے بار بار یہ ذکر ہوتا رہا، انفرادی توبہ، اجتماعی توبہ، جیسا کہ آج بھی میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی. تو آج جمعے سے لے کر اور ایک عشرہ، یہ نہیں ہے کہ یہ صرف عشرے تک کا معاملہ ہے، ہفتے تک کا. تو تنظیم اسلامی بھی باقاعدہ اسے ایک مہم کے طور پر لے کر چل رہی ہے، اور بہت بڑی تعداد میں لیفلٹ جو ہے اس کو تباہ بھی کرا لیا گیا، مختلف لوگوں میں جو ہے یہ پہنچایا بھی جائے گا، اور اس کا جو ہے باہر سٹال پر بھی جو ہے اس کا اہتمام کیا گیا. 15-15 جو ہے اس کا ایک پیکٹ بنا لیا گیا ہے. آپ حضرات اس کو خود بھی حاصل کریں اور اپنے اعزہ و اقارب تک، اپنے احباب تک، دفتر میں آپ کے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں، جو آپ کے کولیگز ہیں، ان تک پہنچائیں. شاید کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس ذریعے سے ان کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی پیدا فرما دے. اس کی عنوان ہے توبہ کی پکار. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے باوجود آج اللہ کی رحمت اور نصرت سے محرومی کیوں؟ یہ سوالیہ نشان ہے. ہمارے لیے بچاؤ کا واحد رستہ. اب آئیے اگلی تحریر کی طرف. پاکستان اس وقت داخلی اور خارجی ہر اعتبار سے مشکل ترین حالات سے دوچار ہے، اور اس کی اپنی بقا اور سالمیت شدید خطرات سے دوچار ہے، جس کے بارے میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اتنی زبوں حالی اور حالات کا اطلاع جو ہے بالکل پاتال میں چلا جانا اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. داخلی طور پر معاشی دیوالیہ پن کے علاوہ حالیہ ہولناک سیلاب نے جس سے چاروں صوبوں کے 2 کروڑ سے زائد افراد شدید طور پر متاثر ہوئے، لا تعداد قیمتی جانوں کے ضیاع کے ساتھ ساتھ ارب روپے کے معاشی نقصان سے سابقہ پڑا، اور ان تمام چیزوں نے ہماری قبر توڑ دی. اس کے ساتھ ساتھ صوبہ بلوچستان اور سندھ میں ٹارگٹ کلنگ کے نہ رکنے والا سلسلہ، آپ حضرات ٹی وی جو ہے جو بھی دیکھ رہے ہیں ان کے علم میں ہے کہ یہ معاملہ کس حد تک آگے بڑھ چکا ہے. یہ سلسلہ جو ہے ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہا ہے. پھر سیاسی حکومت اور عدلیہ کی باہمی کھینچ تاک نے بھی ملک کے مستقبل کو شدید اندیشوں سے دوچار کر دیا ہے، اور خارجی سطح پر امریکہ ہمیں عملاً اپنی غلامی کے شکنجے میں جکڑ چکا ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں. ہم جس طرح اس کی ڈکٹیشن کے پابند ہیں، ہم تو اپنی بجلی کے معاملے میں بھی جب تک وہاں سے ڈکٹیشن نہیں آتی اب تک ہمارا فیصلہ ہے ہی نہیں، فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. عالم کفر متحد ہو کر مملکت خداداد پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کر چکا ہے. وہ امریکہ جس کے مفادات کی جنگ میں، جو دراصل عالم اسلام کے خلاف صلیبی جنگ ہے، ہم نے اپنا سب کچھ قربان کیا، آج اس کی توپوں کا رخ ہماری جانب ہے، اور بھارت اس اتحاد کے ہراول دستہ بن کر پاکستان پر اپنے دانت تیز کر رہا ہے. لیکن مسلمانان پاکستان کے شب و روز میں تبدیلی ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور اس کے سب سے بڑے گواہ ہم خود ہیں. حکمران اقتدار کے نشے میں مست ہیں. مست کی بجائے بد مست کا لفظ ہونا چاہیے. مراعات یافتہ طبقہ ہر دن عید اور ہر شب برات کا نظارہ پیش کر رہے ہیں، اپنے مفادات، اپنا گیم. یہ شوگر مافیا کہاں تک پہنچ چکا، اس کی آڑ میں لوگوں نے اربوں کھربوں جو کمائے، اور عام جو ہمارا، جسے آپ کہیے کہ جسے درجہ چہارم کہہ دیجئے، درجہ متوسط کا جو طبقہ ہے، جس طرح اس کے اندر جو ہے چکی کے پانٹوں میں جو پس رہا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے متوسط طبقہ 2 وقت کی روٹی کے چکر میں تن من دھن کی ہوش کھو چکا. دریا میں کود کر اور رسیوں سے جھول کر خودکشی کرنے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. حکمرانوں کی غلط پالیسی کے نتیجے میں ملک کے شمالی حصے میں آج فوج اور عوام ایک دوسرے کے خلاف حالت جنگ میں ہیں. اب یہ پورا پیراگراف آپ جا کر پڑھ لیجئے گا، اس میں گویا کہ اس وقت کا جو ہمارا نقشہ ہے اس کی ایک کیفیت سامنے رکھی گئی. ہمارے قومی جرائم کون سے ہیں؟ اب آئیے اس ہیڈنگ کی طرف. ہم نے قیام پاکستان کے وقت اللہ سے وعدہ کیا تھا، اے اللہ اگر تو ہمیں ایک قطعہ ارضی ایسا عطا فرما دے جہاں ہم تیرا دین اسلام نافذ کریں. ہم نے دنیا کو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا. یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہے کہ صرف دو ریاستیں تھیں جو اسلام کی بنیاد پر وجود میں آئی، ایک ریاست مدینہ اور دوسری اسلام کی ریاست، یہ پاکستان. اللہ نے ہمیں اپنی رضوت خصوصی سے ایک آزاد اور خود مختار ملک عطا فرمایا، ہمیں خوشحالی دی، چھوٹوں کو بڑا بنا دیا، ناتواں کو توانا کر دیا، لیکن ہم اپنے وعدے سے منحرف ہو گئے، ہم مکر گئے. نہ ہمارے حکمرانوں نے اللہ کے دین کو قائم کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کی، اور نہ ہی عوام نے اپنی دینی ذمہ داریوں کو ادا کیا، بلکہ ہم نے دنیاوی مال و متاع کے حصول کو اپنا مقصد حیات بنا لیا. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی پوری سعی و جہد جو ہے صرف اسی دنیا کے گرد گھوم رہی ہے، اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرنے لگے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین حق کو قائم اور نافذ کرنے کی بجائے انسان کو شرف انسانیت سے محروم کرنے والی بے حیا ابلیسی تہذیب اور سودی معیشت کو ہم نے اپنا شعار بنا لیا. اب یہ وہ جرائم ہیں کہ جن کا ذکر اس پیراگراف میں کیا گیا. فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. یا اجتماعی توبہ کی ضرورت کیوں ہے؟ اسی طرح آئیے اب آخری صفحے کی طرف. بچاؤ کا واحد راستہ کون سا ہے؟ وہی بات جو میں نے عرض کی، وہ سچی توبہ ہے. ہمارے بچاؤ کا واحد راستہ اللہ کی جناب میں سچی توبہ اور اپنے اعمال کی اصلاح ہے. آئیے اپنے رب کے کیے ہوئے عہد کو نبھانے کا اثر نو عزم کریں اور انفرادی اور اجتماعی سطح پر توبہ کریں اور ان تمام جرائم کا ازالہ کریں جن کی سزا آج ہمیں مل رہی ہے. سچی توبہ یہ ہوگی کہ سابقہ گناہوں اور کوتاہیوں پر ندامت کے ساتھ استغفار کریں اور ہم میں سے ہر فرد طے کرے کہ وہ اپنی ذات اور گھر بار سے ہر اس چیز کو نکال پھینکے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق نہ ہوگی، اور آئندہ پوری زندگی ہر معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو اپنا شعار بنائے گا. مزید برآں ملک میں اللہ کے دین کے قیام اور شریعت کے نفاذ کے لیے اجتماعی جد و جہد کا آغاز کرے تاکہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی مثالی ریاست یعنی خلافت راشدہ کا نمونہ بن جائے. ہماری انتظامیہ ہو یا پارلیمنٹ، عدالتی نظام ہو یا معاشرتی نظام، ہر جگہ اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون بالا دست ہو. چنانچہ ہمیں بحیثیت قوم اس نعرے کو عملی جامہ پہنانا ہوگا، امریکہ سے رشتہ توڑو اور اپنے رب سے رشتہ قائم کرو، رب سے ناتا جوڑو. یہی وہ واحد راہ ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت حاصل کر سکتے ہیں. ورنہ آج کل آپ نے جو بھی ٹی وی دیکھنے والے ہیں، پاکستان کو بچاؤ، یہ نکلا جا رہا ہے ہمارے ہاتھ سے، یہ تباہ ہو رہا ہے، اس کے حصے بکھرے ہو رہے ہیں، اس کا جو ہے بالکل ڈس انٹیگریشن ہو رہی ہے. اب پاکستان کو بچاؤ والی بات جو ہے ہر شخص کی زبان پر ہے، لیکن یہ کہ ہمارا معاملات، ہمارے معمول، ہماری شب و روز، اگر اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی تو یہ گویا کہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو، اللہ کے غصے کو اور بڑھانے دینے والا ہمارا طرز عمل ہوگا. تو حضرات یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں. اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، جو شخص یہ باتیں کہنے والا ہے وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرے کہ میں تمہیں بھی اللہ کے فرما برداری، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہوں، اپنے نفس کو مخاطب کر کے. اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، یہ الفاظ ہیں مسنون الفاظ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطابات میں فرمایا کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ حضور اگر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بھی تقوی کا حکم دے رہا ہوں، اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، تو یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اولین ہدف میرا اپنا نفس بھی ہے اور ساتھ ہی آپ حضرات کے سامنے بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اگر توفیق عطا فرمائے اور وہ عزم مصمم اگر کر لیں تو یقینا یہ جو ایک ہماری نیا جو ہے ڈگمگا رہی ہے، اللہ کی رحمت سے کوئی شے بعید ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی ہونا تو کفر ہے، یہ تو گمراہ ہونے کے مترادف ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، لہذا اللہ کی رحمت کی اگر امید ہمیں حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے واحد رستہ جو ہے انفرادی اور اجتماعی توبہ کا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.